الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فإن حاجوك بس پھر بھی اگر وہ تجھ سے جھگڑے بس پھر بھی اگر وہ لڑائی کرے فقل اسلمت تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اسلام لے آیا میں تابع ہو گیا فقل اسلمت وجہیا میں نے اپنا رخ اپنا چہرہ اپنا منہ تابع کر لیا للہ اللہ کی طرف. قرآن پاک کی اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے اور وہ یہ ربط یہ ہے کہ پچھلی مبارک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دین اللہ کے لیے صرف اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ پچھلی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت بھی دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ساری دلیلیں ملنے کے بعد اب بھی اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ جی میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا, کہ جھگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ آپ کی طبیعت میں جھگڑا نہیں تھا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب آپ کسی چیز پہ ناخوش ہوتے تو کبھی بھی آپ کی مبارک زبان سے کوئی نازیبہ الفاظ نہیں نکلتے تھے, کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں ہوتا تھا, کوئی غصے والا معاملہ نظر نہیں آتا تھا, بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک جو پیشانی تھی اس کے اوپر ایک رگ تھی, وہ رگ جو ہے وہ تھوڑی سی باہر نکل آتی, پھڑکنے لگتی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس سے پہچان لیتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ناگواری ہے. تو ناگواری ہونا یہ تو انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ کوئی چیز طبیعت کے خلاف ہوگی تو انسان کے اوپر ناگواری آ جائے گی, مگر جھگڑا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. تو کسی چیز کو ناپسند کرنا اس کی ہمیں شریعت اجازت دے دیتی ہے, جھگڑا کرنے سے شریعت نے ہمیں روک دیا. اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے, اتنی بڑی برائی کرنے والے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جھگڑا آپ نے کوئی نہیں کرنا. تو اتنی بڑی بات, اتنے بڑے کافر, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان سے جھگڑا نہیں کرنا. تو پھر یہ سوچئے کہ ہم آپس میں جب ہوتے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کتنی ممانعت ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر وقت جھگڑا کرنے کے لیے تیار. بیوی شوہر سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار, شوہر بیوی سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار, اولاد والدین سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار, والدین بچوں سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار, لوگ اپنے نوکروں سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار. ہر وقت ہم جھگڑے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور شریعت نے ہمیں بتا دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقہ سامنے آ گیا. آپ کی زبان سے جھگڑے والے الفاظ, یہ جو انسان غصے میں آ کے الفاظ بڑے بڑے کہتا ہے نا, چیخو پکار کرتا ہے, یہ کبھی ثابت ہی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی مبارک سنت میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے کبھی چیخو پکار کر کے اور ڈانٹا ہو. چنانچہ مشہور روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی, ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا. اللہ اکبر. تو اس مبارک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دلیل قائم ہو جاتی ہے اسلام کی ان کی کتابوں میں بھی آ گیا, اس کے بعد بھی یہ آتے ہیں نا آپ سے جھگڑنے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں جی میں اسلام لے آیا اور میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی علیہ السلام کو, یہ جھگڑنے آئے آپ سے تو آپ ان کو کہہ دیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو آج اللہ پہ ہم معاملہ چھوڑتے نہیں, بلکہ کچھ طبیعتیں ایسی ہیں کہ اگر اندر غصہ بھرا ہوا ہے کسی بھی چیز کا, کسی بھی معاملے کا, تو اب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایک کے اوپر غصہ ہے تو دوسرے کے اوپر غصہ اس نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ذرا بھی نہ ہو جائے, تھوڑی بھی غلطی ہوئی نا تو بمباری ہو جانی ہے. تو جھگڑا ختم کرنا کیا, ہم تو جھگڑے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بس مجھے موقع مل جائے تو میں اڑا کے رکھ دوں. تو یا تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں, جیسے بھوک ایک تقاضا ہے, بھوک محسوس ہوتی ہے تو اس کو کھانا کھانا پڑتا ہے. اسی طرح شہوت ایک تقاضا ہے کہ جوانی کی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو یہ شہوت ایک تقاضا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ غصہ جو ہے یہ بھی ایک تقاضا ہے, مگر شریعت نے کہا کہ اس غصے کے تقاضے کو تم دبا سکتے ہو, اس کو پورا کرنا جو ہے یہ غلط ہے. تو جہاں انسان کو باندھ دیا گیا کہ یہ غصہ نہیں کرنا, قریبی رشتہ داروں سے بالکل نہیں کرنا, بھائی بہنوں سے نہیں کرنا, ہر ایک کے غصہ کرنے کے وقت کو بہت پیچھے کر دیا, چنانچہ نوکروں کو بھی نوکروں پہ بھی فرما دیا کہ غصہ نہیں کرنا, 70 مرتبہ ہر روز معاف کرنا, یہ حدیث پاک ہے. تو اس طرح شریعت نے جو ہے اس تقاضے کو پورے کرنے سے ہمیں روک دیا کہ یہ تقاضا آپ دبا سکتے ہیں. مگر کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ جانوروں کا روح اختیار کر لیتا ہے اور ہر تقاضے کو بے محابا استعمال کر رہا ہوتا ہے, شہوت میں آگے بڑھ جاتا ہے, ہر طرح کے شہوت کے ٹولز استعمال کرتا ہے, اپنی نگاہ کو آؤٹ آف کنٹرول کرتا ہے, اپنے اعضاء کو آؤٹ آف کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں کئی مرتبہ انسان بالکل ہاتھ سے آؤٹ ہو جاتا ہے, یا تو زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے, مختلف قسم کی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ حلال حرام کا بھی خیال نہیں رہتا. اور اسی طرح لوگوں کے اندر کئی مرتبہ یہ غصے کا تقاضا آتا ہے, کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کس کو گالی دے رہے ہیں, والدہ سامنے ہو تو اس کو گالی, اور بیوی سامنے ہو تو اس کو گالی, اور بیوی کے لیے شوہر سامنے ہو تو اس کو گالی, نوکر سامنے ہو تو اس کو گالی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے دین کو نہ مانے, ہم نے جو وحی بھیج کے ان کو بتا دیا کہ ایک نبی آنے والے اس کو نہ مانے, اس کے بعد پھر آپ سے جھگڑا کرنے آئے, آپ نے ان سے جھگڑا نہیں کرنا, آپ کہیں میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. تو آج یہ اللہ پہ چھوڑنا ہم بھول گئے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں پرابلم کریٹرز اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پرابلم سالورز. یہ جب تنازع آتا ہے تو اس وقت جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو پرابلم سالورز ہوتے ہیں وہ جھگڑے کا حل ڈھونڈتے ہیں. غصے والا بندہ جھگڑے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا, غصے والا بندہ جو ہے وہ جھگڑا کر سکتا ہے. تو پرابلم کریٹر بن سکتا ہے, پرابلم سالور نہیں بن سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی شادی ہوئی, آپ کا نکاح ہوا ایک ایسی عورت سے جو کہ یہودیوں کے جو بادشاہ تھے ان کی بیٹی تھی. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس عورت نے اسلام قبول کیا ہے, ہم نے فتح پائی ہے, اور سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی, کیونکہ اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کی آپ سے ہی نکاح ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا. نکاح کے چند دن بعد ہی کہیں سفر ہو گیا تو ازواج محترمہ ساتھ تھی ساری, اور سارے صحابہ کرام, بہت سارے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اہلیہ محترمہ جو تھی, اسلام بھی لے آئی تھی، یہ بڑے بادشاہ کی بیٹی بھی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابیات ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن خوبصورتی بھی دی تھی. ان کا اونٹ جو تھا وہ اونٹ پیچھے رہ جاتا تھا، باقیوں کا اونٹ آگے رہ جاتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ سے کہا کہ تم اپنا اونٹ جو ہے وہ اس کو دے دو، تمہارے پاس ایک، یا تو ان کے پاس ایک سے زیادہ اونٹ تھا یا تیز سواری تھی، یا وہ یہ جانتی تھی کہ دوسرے کو کس طرح تیز چلانا ہے. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس یہودن کو اپنا اونٹ دوں؟ اب اتنا سفر ہے، اتنی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اور بار بار اس نئی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان کا اونٹ پیچھے رہ جاتا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے. تو انہوں نے پہلے مختلف ازواج محترمہ سے بات کی، نہیں مانا، ایک سے بات کی تو اس نے کہا میں اس یہودن کو نہیں دیتی، ایسے الفاظ کہہ دیے. اب بہت سارے پریشرز بھی تھے، عام بندہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات نے ایک ناراضگی کو، ایک ناگواری کو ابھارا. مگر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بس خاموش ہو گئے، جھگڑا بالکل نہیں کیا. یہ جو ہوتا ہے نا بوئل ہو جانا اور سنا دینا اور ٹکراؤ لینا، نہیں. مگر تربیت کرنا چاہتے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب جو ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینے تک ان ازواج محترمہ سے گفتگو سے گریز فرمایا، کہ اس میں ناگواری بھی تھی اور اس میں تربیت بھی تھی. تو جھگڑا نہیں کیا. یہ جھگڑا جو ہے نا، چیخنا چلانا اور دوسرے کو توڑ کے رکھ دینا، یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے، یہ پرابلم سالور کا بھی مزاج نہیں ہے، مسائل کو حل کرنے والے بندے کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا. تو جو دین پڑھتا ہے، دین سمجھتا ہے، دین سیکھتا ہے، اس کو مسائل حل کرنے والا بننا چاہیے، اور اس کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنا مزاج جھگڑالو نہ رکھے، سوچ اور فہم والا رکھے، مسائل کی حل کرنے والا رکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہی، آپ جھگڑا نہیں کرتے تھے، ناراضگی ہو گئی خاموش ہو جاتے، مسئلے کو حل کرنا کا سوچتے، مگر الفاظ کبھی بھی ایسے استعمال نہ کرتے، گفتگو ختم کر دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہاں بحث کے الفاظ استعمال کیے گئے، جھگڑا بھی نہیں، جھگڑے سے ایک کم چیز ہوتی ہے نا بحث، فرمایا یہ بحث بھی نہیں پسند. تو شریعت پر عمل کرنے والا، سنت کو ذہن میں رکھنے والا، دین سمجھنے والا بندہ، اس کی طبیعت جو ہے وہ آگ والی نہیں ہوگی کہ بندہ ڈرتا ہی رہے کہ کس وقت یہ ابل کے باہر نکل آئے گا، کہ تھوڑی سی بات اگر خاوند نے کر دی تو اڑا کے رکھ دیا، تھوڑی سی بات کسی نوکر نے کر دی اڑا کے رکھ دیا، یا خاوند ہے تو تھوڑی سی بات بیوی نے کوئی کر دی اڑا کے رکھ دیا. اڑا کے رکھنے والی یہ طبیعت شریعت سمجھنے والے کی نہیں ہو سکتی. تو اس مبارک آیت میں اس طبیعت کی نفی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دی، اپنے محبوب کو فرما دیا، یہ جھگڑا کرنے آ رہے ہیں آپ سے، آپ کے میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا. چنانچہ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی شکایت لے کے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے سامنے تشریف فرماتے، اور انہوں نے خوب شکایت پہ شکایت کی، جھگڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی سے سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی خاموشی سے سن رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کی جب اتنی شکایتیں انہوں نے کر دیں تو حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ اب مجھے بھی اپنے دفاع میں کچھ تو بتانا چاہیے. آپ نے جیسے ہی گفتگو کرنا شروع کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے کہ میں جا رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی میری بات نہیں سنیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ بات کر رہا تھا تمہارے خلاف تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اب تم نے یہ جو جھگڑا ساتھ میں شروع کر دیا اور بحث شروع کر دی، وہ فرشتہ چلے گیا. تو جب وہ فرشتہ چلے گیا تو میں نے سوچا میں ابھی چلے جاؤں. تو آپ نے جھگڑے کو یوں ختم کروایا, اپنے صحابہ کرام کی جو سب سے قریبی تھے ان کو کہا جھگڑا کرنا ہی کوئی نہیں ہے. اور آج ہم جھگڑے کے لیے تیار, ماشاءاللہ. ماں کو موقع ملے تو بیٹے کو سارا وقت بہو کے ساتھ جھگڑے میں لگا کے رکھے گی, اور بیوی کو موقع ملے تو سارا وقت بیٹے کو ماں کے ساتھ جھگڑے میں لگا کے رکھے گی. بس یہی مقصد. اور اللہ کے محبوب نے اس جھگڑے سے منع فرما دیا. قرآن کی اس مبارک آیت میں فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے آپ ان سے کہہ دیں بھائی میں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑا. ایک بزرگ تھے, ان کو ان کے مریدین آ کے کہتے تھے کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس کو کوئی جواب دینا چاہیے. آپ کہتے ہیں یار میری دو جگہ جھگڑا ہو رہے ہیں, اب یہ تیسری جگہ کہاں جھگڑا کروں. تو مرید جو ہے وہ خاموش ہو جاتے. پھر ایک نے آ کے کہا کہ حضرت یہ تو بہت ہی آگے حد سے زیادہ نکل گیا ہے, اس سے ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی, اس سے بات کرنی پڑے گی, یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے. حضرت نے پھر کہا یار میری دو جگہ جھگڑا ہو رہا ہے, ابھی کہاں تیسرا میں لے کے. تو سب نے کہا کہ حضرت اتنے سالوں سے آپ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ دو جگہ جھگڑا ہو رہا ہے, تیسرا نہیں لے سکتے, تو کہاں یہ دو جگہ جھگڑا ہو رہا ہے آپ کا؟ انہوں نے فرمایا ایک شیطان سے جھگڑا ہو رہا ہے, ایک میرے اپنے نفس سے میرا جھگڑا ہو رہا ہے, اس لیے تیسرا جھگڑا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی روح کو سمجھتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو سمجھتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ, بس اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑے, فَقُلْ أَسْلَمْتُ, آپ ان سے کہیں أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے اپنا رخ اپنا منہ اللہ کی حکم کی طرف تابع کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور جو میرے واقعی پیروکار ہیں انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں نے بھی یہ کر دیا, میں نے بھی جھگڑا چھوڑا, میرے پیروکار نے بھی جھگڑا چھوڑا. تو ہم آج کہتے تو ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں, مگر ہم جھگڑا چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت جاری فرمائی, وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اب حکم فرمایا کہ چاہے یہ للذین, وقل آپ کہہ دیجئے للذین اوت الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے یعنی یہود اور نصارہ, والامیین, اور جو ان پڑھ ہیں یعنی عرب کے لوگ, اسلمتم, کیا تم اسلام لاتے ہو, کیا تم بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہو, کیا تم بھی تابع ہو جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری کیا کہ جھگڑا کرتے ہیں تو جھگڑا کریں, ان سے آپ جھگڑا نہ کریں, مگر جو بھی کتاب والے ہیں, جو بھی دین کو سمجھنے والے ہیں, جو بھی ان پڑھ لوگ ہیں, اسلام سب پہ پیش کریں. اَأَسْلَمْتُمْ, کیا تم اسلام لاتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا, پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تابع ہو جائیں, فَقَدْ اِهْتَدُوا, بس پھر انہوں نے سیدھی راستہ پا لیا, ہدایت پا لی. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو پھر آپ کے ذمے صرف یہ پیغام پہنچانا تھا, اب آپ اس میں پریشان نہ ہو جائیں, غم نہ لے کہ جی میں نے یہ بات کی اور اس نے بات نہیں مانی, میں نے اس پہ اسلام پیش کیا اس نے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام پیش کرنا ہے اسلام, ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر فرمایا واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے, وہ جانتا ہے اپنی ہدایت کہاں رکھنی ہے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے بندے ہیں, یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے کہ انسان اس بات کا استحضار کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس چیز کا استحضار نہیں ہوتا اسی لیے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھے بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں تو کبھی بھی یہ جھگڑے نہ ہوں. اس وقت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بھئی مہمانوں کے سامنے نہیں کرنا ہے تم نے کوئی بھی جھگڑا, تو مہمان کیونکہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے سامنے بیڈ سینز کریٹ نہیں کرنے. تو کیونکہ ہم کو مہمان نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مہمان دیکھ رہا ہے ہمارے گھر کو, ہمیں بھی دیکھ رہا ہے, تو اس لیے ہم گڑبڑ کرتے نہیں. اسی طرح اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ نے اپنی سچی کتاب میں بتا دیا, پھر بڑی بڑی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم سے کبھی بھی نہ ہو. یہ جھوٹ بولنا, یہ غیبت کرنا, کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہ استحضار ہمیں نہیں رہتا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے حقوق لیتے ہیں, نگاہ کے گناہ کرتے ہیں, کبھی یہ چیز دیکھ لی تو کبھی وہ چیز دیکھ لی, پھیرا پھیری کرتے ہیں. یہ جو تمام گناہ ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سوچ نہیں رہے ہوتے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ یہ جس بندے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اس کو ایمان کا سب سے افضل درجہ مل گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہے افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حین ما کنت. افضل ایمان, ایمان کی سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, تو جہاں کہیں ہے. کیونکہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے پھر یہ غلطیاں گناہ نہیں ہو سکتے, پھر طبیعت سنبھلی بھی رہے گی کہ جی بالکل میں کسی کی نگاہ میں ہوں. تو اس چیز کا استحضار ہمیں رہتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تم ہماری ایسی ویسی ٹیڑھی نگاہوں میں نہیں ہو, ان ربک لبالمرصاد, میں تو تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے, گھات لگا کے دیکھ رہا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے لاکھوں کروڑے ہو اور تم تھوڑا نگاہ سے اوجھل ہو جاؤ, تو بالکل نہیں, ہر ایک کو بالکل مائکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین حقیقت ہے, اور اللہ والوں کو اللہ کی اس حقیقت کا پتہ چل جائے, اسی لیے گناہ نہیں ہوتے ہم سے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو اللہ کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور جو مخلوق کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ مخلوق سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جو دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ نعمت ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے مشائخ نے جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اس کو ولی کا درجہ دیا, اور اس کے بارے میں کہا کہ اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے. چنانچہ جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب نسبت ہے, یہ اللہ والا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت کی خانقاہ پہ بڑے ان کے شاگرد اور مرید ہوتے تھے, اور خوب حضرت سے فیض حاصل کرتے تھے, دین سیکھتے تھے, اللہ اللہ سیکھتے تھے. ایک صاحب باہر سے آئے, اور آئے اور حضرت کی خانقاہ پہ تین دن گزارے. تین دن گزارنے کے بعد حضرت نے ان کو اجازت و خلافت دے دی. سارے بڑے حیران کہ یہ ہم اتنے سالوں سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں, یہ باہر سے آدمی آیا, تین دن کے اندر اندر حضرت نے ان کو اجازت دے دی. تو کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہوئی, تو کسی نے جا کے حضرت سے عرض بھی کر دی کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, ہم اتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اتنے سالوں سے آپ سے سیکھ رہے ہیں, ہم پہ یہ شفقت نہیں ہوئی, ہمیں یہ اجازت و خلافت آپ نے نہیں عطا کی, اور ایک آدمی جو ابھی دو تین دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے, آپ نے ان پر ایسی مہربانی کر دی. اب نے فرمایا کہ بتاؤں گا تم کو, اس کا جواب ضرور دوں گا. وہ بھی خاموش ہو گیا. چند دن گزرے تو حضرت نے فرمایا کہ جی منگاؤ بہت ساری مرغیاں, جتنے لوگ ہیں اتنی مرغیاں منگا لو, خانقاہ پہ سب جتنے لوگ ہیں اتنی مرغیاں منگا لو. تو مرغیاں بہت ساری منگوائی گئیں اور حضرت نے فرمایا کہ اچھا سب کو بلا لیا اور سب سے کہا کہ بھائی ایک ایک مرغی لے لو اور اس مرغی کو ذبح کر کے لے آؤ, مگر شرط یہ ہے کہ تم نے اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سب نے ایک ایک مرغی اٹھا لی, سب حضرت سے محبت کرنے والے, حضرت کے حکم پر جان دینے والے, ساروں نے کہا کہ حضرت کا حکم یہ ہے کہ مرغی جو ہے وہ ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو کوئی مسجد کے پیچھے چلے گیا, کوئی جنگل میں چلے گیا, کوئی کھیتوں میں چلے گیا, کوئی درخت کی آڑ میں, کوئی اپنے گھر کے کسی کونے میں, سب نے بس اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کیا جہاں واقعی ان کو کسی نے نہ دیکھا. اور یہ جو بزرگ آئے تھے جن کو حضرت نے اجازت خلافت دی, یہ بھی ایک مرغی لے کے چلے گئے, سارے مرغی ذبح کر کے آ گئے, اور یہ جو بزرگ تھے یہ مرغی ذبح کیے بغیر ہی حضرت کی خدمت میں آ گئے, آنکھوں میں آنسو بھی تھے. سب بھی یہ سوچنے لگے کہ دیکھو ہم نے حضرت کا حکم پورا کر دیا, جس کو حضرت نے اجازت دی ہے وہ اتنا چھوٹا سا حکم بھی پورا نہیں کر سکا. تو سب نے اپنی اپنی مرغیاں جمع کروا دی کہ حضرت ہم نے ذبح کیا ہے, اور سب نے کہا بالکل کسی نے نہیں دیکھا ہمیں ذبح کرتے ہوئے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے ذبح نہیں کی اپنی مرغی؟ اس نے فرمایا کہ حضرت آپ کا حکم تھا کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی جاتا مجھے یہ محسوس ہوتا کہ ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے, اس وجہ سے مرغی ذبح نہ کر سکا اور آپ کے اس حکم کو پورا نہ کر سکا. حضرت نے سب سے فرمایا کہ یہ جو اسے اللہ کی دیکھنے کا, اللہ کے دیکھنے کا, اللہ کے ساتھ ہونے کا استحضار ہے, یہ تم سب سے زیادہ ہے, اس وجہ سے 3 دن میں اس کو یہ نعمت مل گئی جو تمہیں اتنے سالوں میں نہیں مل سکی. تو یہ ایمان کا افضل درجہ ہے. تو یہ نعمت حاصل ہوتی کیسے ہے کہ جی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مشائق نے فرمایا کہ یہ نعمت جو ہے اللہ کے ذکر سے اور خاص طور پہ مراقبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ آج اسی مراقبے میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. تسبیحات پھر بھی کر لیں گے, تلاوت پھر بھی کر لیں گے, اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں, یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے, مگر مراقبے میں کوتاہی ہوتی ہے. اور یہ جو لیول ہے اس لیول پہ پہنچنا اور اللہ کا ایسا استحضار ہونا یہ مراقبے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہ ہمارے سلسلے کا سب سے اہم معمول ہے, اور اسی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس معمول کی ترتیب بنائیں, وقت فارغ کریں اس کے لیے, کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے. تو جو شخص مراقبہ کرتا ہے اس کو یہ افضل الایمان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, ایمان کا افضل درجے کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. یہاں آ کے سبق کو مکمل کرتے ہیں, یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ حَاجُّوكَ, پر پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے, فَقُلْ أَسْلَمْتُ, تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے سامنے, وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور انہوں نے بھی تابع کیا اپنے آپ کو جو میری اتباع کرتے ہیں, جو میرے پیروکار ہیں. وَقُلْ, اور آپ کہہ دیجئے, لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے, وَالْأُمِّيِّينَ, اور جو ان پڑھ ہیں, أَأَسْلَمْتُمْ, کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, پس اگر وہ تابع ہو جائیں, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو پھر انہوں نے سیدھی راہ پائی. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو بس آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے.
یہاں آ کے سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
بیعت کی کلمات پڑھ رہے
ہیں. ہاں کچھ مستورات بیعت کے کلمات پڑھنا چاہ رہی تھی تو مراقبے سے پہلے یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھا دیتا ہے. بیعت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے. اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ, اس لیے انسان یہ بیعت کرتے وقت نیت کرے کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہوں, آئندہ نیک و کاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہی ہوں. جو پہلے سے بیعت ہے وہ توبہ کی نیت سے اور تجدید بیعت کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں, اور جو نئے بیعت ہو رہے ہیں وہ بیعت کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں. خطبہ سن لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو گئی ہیں, توبہ تائب ہو گئی. بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں. ان معمولات کو کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. چار چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنی ہے, ہر روز کرنی ہے. ایک تو صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حدیث پاک میں آتا ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں. ومن کل ہم من فرجا, ہر غم میں سے اس کو نجات دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. تو اسی لیے مشائخ نے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کی ترتیب بنا دی. تو پہلا معمول صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. دوسرا صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا قرآن پاک کی تلاوت ہے. ہر روز ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اگر مصروفیت زیادہ ہے تو آدھا پارہ بھی پڑھ سکتی ہیں. بہت ہی مصروفیت ہے تو ایک پاؤ بھی پڑھ سکتی ہیں, مگر کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہر روز پڑھنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں, استغفار, درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت, اور چوتھی چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا, کہ ہر روز 10 منٹ نکال کے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, تو یہ سوچنا ہے, اور یہ سوچنا بڑا آسان ہے. اس وقت آنکھ بند کر کے سوچنا چاہو کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں, آرام سے سوچ سکتے ہیں. اس وقت آنکھ بند کر کے سوچنا چاہو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, آرام سے سوچ سکتے ہیں. اسی طرح آنکھ بند کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, یہ بھی بڑے آرام سے سوچ سکتے ہیں. تو 10 منٹ کے لیے یہ سوچنا ہے, مگر سوچ کا بس مسئلہ یہ ہے کہ سوچ انسان کی بھٹکتی ہے. انسان یہ سوچنا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ, اور انسان کی سوچ جو ہے وہ دنیا کے مسائل میں چلی جاتی ہے. تو پھر اس کو ان مسائل سے نکال کے اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے. تو 10 منٹ میں سے ہو سکتا ہے کہ آدھا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر کی سوچوں میں گزر جائے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مراقبہ صحیح نہیں ہوا, بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ اس مراقبے کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو اس لیے یہ 4 چیزیں ہیں, استغفار, درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت, مراقبہ, یہ ہر روز کرنی ہے. آج پہلی مرتبہ کسی کو یہ نہیں بتایا جا رہا, سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمانوں نے یہی معمولات کیے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو پایا. آج بھی جو اخلاص کے ساتھ, پابندی کے ساتھ یہ ہر روز کرے گا, وہ خود کہے گا کہ ہاں میرے دل میں ایک اللہ کی محبت بڑھ گئی ہے. تو یہ معمولات کرنے ہیں. مشائخ 2 معمولات اور بھی بتاتے ہیں. ایک یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف دھیان کرنا, اور دوسرا رابطہ شیخ رکھنا کہ جن شیخ سے بیعت کی ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتاتے رہنا تاکہ وہ گائیڈ کرتے رہیں. تو اس حدیث سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اس حدیث کا نمبر گھر والوں سے لے لیں اور وقتاً فوقتاً میسج کر کے اپنے حالات بتا دیں, تو یہ حدیث انشاءاللہ میسج کا رپلائی کر دے گا. اللہ تعالی ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے تمام مسرات جو ہیں وہ مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
یاد رہے یا رب تو میرا, یاد رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں, خوش رہے نا مجھ کو کسی کا, تیرا مگر ہوشی یار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں, سر شار رہوں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں.
إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي العالي الوهاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا کر لیجئے. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.